ہے اگر کوئی اللہ کھانا کیسے پکائے گا, اور ایک عام آدمی کے لیے اور کہ آپ کی قربت کا فیض مجھ کو ملتا ہے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد, ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گزشتہ 3 روز قبل شیخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم نے اپنی خانقاہ میں اس فقیر کو کچھ باتیں سنانے کا حکم فرمایا, تو یہی حدیث شریف جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی, اسی حدیث شریف پر بیان کیا. تو جب صبح کے بعد پھر حضرت نے بہت ہی مضامین سے خوش ہوئے تو مجھ کو پھر حکم فرمایا کہ شام کو تم شام کی مجلس میں بھی بیان کرنا. تو پھر اس کے بعد شام کو بھی پیش کیا. حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ چاہے اسی مضمون کا تکرار کر لینا, اسی مضمون کو چاہے دوبارہ پیش کر دینا. تو اب یہ مضمون ایسا تھا کہ اس کو میں نے مقرر پیش کیا. حضرت بہت خوش ہوئے اور مجھ سے پھر فرمایا کہ اپنے حجرہ مبارک میں کہ ماشاءاللہ شاباش. اور پھر اس کے بعد بہت دیر تک دعا مانگی, بہت دیر تک دعا مانگتے رہے. تو میں اسی لالچ میں کہ جو بات میرے شیخ نے سنی میں اسی بات کو مقرر پیش کروں, وہ مزہ لوں کہ جس کو سن کر میرا مرشد خوش ہوا الحمدللہ. کیونکہ میرے دوستوں, اللہ والوں کی دعائیں بہت بڑی نعمت ہے, اور دعا کرائی نہیں جاتی, دعا کرائی نہیں جاتی بلکہ دعا لی جاتی ہے. دعا کرانا اور ہے اور لینا اور ہے. لہذا دعائیں کرانے سے زیادہ, کرانا چونکہ سنت ہے, درخواست کرنا سنت ہے, تو اس سنت کو چھوڑے نہیں, لیکن اصل ہے دعا کا لینا. جس کو اس ایک حدیث شریف سے سمجھے کہ دعا لینا کیا چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے, چچا ذات بھائی اور سگے چچا کے بیٹے, یہ عمر میں چھوٹے تھے, آخر زمانے میں. تو ان کی جو خالہ تھی وہ ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی خالہ تھی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ یہ چھوٹے تھے تو حجرے میں آ کر لیٹے, صرف اس لیے اس نیت سے کہ میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھنا چاہتا ہوں, شب کے معمولات. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اور برابر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں اور پچھلی طرف سر کی طرف یہ لیٹے ہوئے تھے ایسے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھا کہ یہ بچہ کیسے, تو بتایا کہ یہ اس نیت سے آیا. یہاں تک کہ اتنا بھی پوچھا کیا وہ چھوٹا لڑکا سو گیا, تو سمجھے یہ کہ سو گیا, لیکن وہ رات بھر جاگتے رہے. پھر صبح کے وقت جو آپ کا معمول ہے, دیکھو ادھر آؤ یار محمد, اور آ گیا وقار, اور آ گیا جو, ہاں ادھر بیٹھ. تو جو معمول کے مطابق تہجد کے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات کے لیے استنجے کے لیے پہلے تشریف لے گئے, اس کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ وضو کا لوٹا تیار اور اس پر مسواک رکھی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا اپنی گھر والی سے کہ یہ لوٹا اور وضو کا لوٹا اور مسواک تم نے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پوچھا کس نے؟ بتایا کہ یہ عبداللہ نے رکھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی یعنی اس خدمت پر اتنا خوش ہوئی ادب اور خدمت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما. لہذا رئیس المفسرین کہلاتے ہیں, رئیس المفسرین کہلاتے ہیں. اور چھوٹی عمر میں یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 15-16 برس کے قریب عمر تھی ان کی, چھوٹی عمر تھی, لیکن عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کرتے تھے. رئیس المفسرین کہلائے. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ مدینہ شریف کے باہر بکریاں وغیرہ, جیسے عرب میں عرب کا شعار تھا بکریاں چرانا اجرت پر, یہ کرتے تھے. تو ان کا ایک ساتھی تھا, تو ساتھی سے کہا کہ ارے بھائی, اب خبر ملتی تھی کہ فلاں صحابی کا انتقال ہوا, فلاں صحابی کا انتقال ہوا. تو ایک دن انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا, عمر 8-10 برس کے قریب, اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والے دنیا سے تشریف لے جاتے جا رہے ہیں, اور جب یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم ان کا جو سینے میں جو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ باتیں ہم کس سے سیکھیں گے؟ تو اس نے کہا, یار میں ہی تو رہ گئے ہیں کیا, ہم اور تم ہی رہ گئے ہیں کیا جو یہی کام کریں؟ کہا کہ یار چلو, کہا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ جب بڑے دنیا سے چلے جائیں گے, جب بڑے دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم چھوٹے آج ہیں, ہمیں ہی تو بڑا بنایا جائے گا, کیونکہ بڑوں کے جانے بعد چھوٹے ہی تو بڑے بن جاتے. تو اس نے پوچھا کیا کرنا ہے بھائی؟ اس نے کہا چلو بھائی چھوڑو یہ تو مویشی چرانا, یہ تو اور لوگ بھی کام کر سکتے ہیں, چلو آؤ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کریں جو کام آنے والا ہے. اب اس کے بعد وہ آئے, اور حال کیا تھا کہ ایک ایک صحابی کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے. گرمیوں میں تپتی ہوئی ریت میں, یہاں تک کہ جب صحابی کی اور علم کیسے سیکھتے تھے کہ اس کسی صحابی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے, اور جب وہ گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کے ساتھ ساتھ مسجد جاتے اور راتے بھر سیکھتے رہتے, اور پھر واپس جب نماز سے نکلتے تو ان کے ساتھ ساتھ گھر پہنچانے کے لیے جاتے اور جو بات ہوتی اس کو یاد کر لیتے. یہ عالم تھا. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کا علم چار لوگوں سے سیکھو، ان میں سے ایک حضرت عبید بن کعب ہے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ایک حضرت زید بن ثابت، اور ایک حضرت معاذ بن جبل، ان چار کے بارے میں فرمایا تھا ان سے سیکھو. تو یہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ کب یہ صحابی رسول نکلے اور میں علم سیکھوں، دین سیکھوں ان سے. تو جس وقت میں باہر نکلے تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا بیٹا وہ باہر انتظار میں. تب انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ کیوں آپ نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا؟ تو اب یہ دیکھو فہم دیکھو اس وقت میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیر لہم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت نازل ہوئی تھی کہ بعض لوگ آپ کو دروازے کے پیچھے سے میں ورائے حجرات حجروں کے باہر پہ آوازیں لگایا کرتے ہیں، وہ اکثر ہم لا یعقلون، اور اکثر لوگ تو بے عقل ہیں، عقل والے نہیں ہیں. تو اور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بے عقل کیوں بنوں؟ اور ولو انم صبروا، اور اگر یہ صبر کرتے تو حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان پر کے لیے نکلتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہترین ہوتا. تو کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا لا یعقلون، تو میں اللہ کے لا یعقلون میں کیوں داخل ہوں، میں انتظار کیوں نہ کروں؟ اور پھر علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ایک بات فرمائی کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتی، کہ کسی قوم کا عالم، الشیخ فی قومہ، کسی قوم کا بڑا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس امت کا نبی، امت کا نبی ہو. گویا کہ گویا لگانا ضروری ہے یہاں پہ، ورنہ فتویٰ آ جائے گا. اسی لیے یہ فقہ کا مسئلہ ہے نا، ایک اللہ والے عالم کے پیچھے نماز پڑھنا گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. کیوں صاحب، یہ تو فقہ کا کتنا ہے مشہور مسئلہ ہے، وہ گویا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، جیسے ایک لڑکا تھا گاؤں کے اندر، وہ ڈوب رہا تھا ندی میں نہاتے ہوئے، تو اس نے آواز لگائی، چلایا، اس نے کہا کہ نبی کے بیٹے کو بچاؤ، نبی کے بیٹے کو بچاؤ. شور مچانا شروع کیا تو سب لوگ دوڑے، جلدی سے دوڑ کر اس کو بچایا، باہر نکالا، اور اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ تو کیسا نبی کا بیٹا، ارے تو تو فلاں نتھو خان کا بیٹا ہے، تو تو نتھو خان کا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں؟ اور آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ تو کہا میں بھی تو نبی کا بیٹا ہوا نا. تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا دعا کرائی نہیں لی جاتی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے. لہذا دعائیں لیں، اور دعائیں کیسے لی جاتی ہے؟ محبت سے، خدمت سے، اور ادب سے. سچ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دین کا کام، جس سے بھی دین کا کام لیا، یہ سچ بتاتا ہوں، یہ بزرگوں کی دعاؤں سے ملتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ لغت تعبیر کرتی درے رازے شریعت کھولتی ہے، درے رازے شریعت کھولتی ہے، زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدرہ بازیگاہ میں، صدرہ بازیگاہ مولویوں کو پڑھائے جاتے ہیں منطق فلسفے، کہاں پاؤ گے صدرہ بازیگاہ میں نہاں جو غم ہے دل کے آشیاں میں. یعنی جو دل کے اندر اللہ کی محبت اور غم پوشیدہ ہوتا ہے وہ منطق اور فلسفے سے نہیں مل سکتا. کہاں پاؤ گے صدرہ بازیگاہ میں نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، اور آواز اپنی کرو. ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، یعنی اللہ تعالیٰ کون؟ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے گنوں کے اندر رس پیدا کیا, جس سے شکر اور چینی بنائی جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس نہ پیدا فرماتے تو یہ سب گنے مچھر دانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. اللہ تعالیٰ نے ان گنوں میں رس پیدا فرمایا. اگر گنوں میں رس نہ ہوتا تو خان صاحب چرپائی لگاتے نا, تم ڈنڈے لگاتے ہیں چار, پھر اس پر مچھر دانی باندھتے ہیں تاکہ مچھر نہ آ جائے. تو کیا مطلب, اگر اللہ تعالیٰ ان گنوں میں رس نہ پیدا فرماتے تو یہ سب کے سب ڈنڈے مچھر دانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. لیکن اللہ نے اس میں رس پیدا کر کے اس گنے کی قیمت بڑھا دی. تو جس اللہ نے گنوں میں رس پیدا کیا وہ خود کیسا میٹھا ہوگا. یہ گنے اتنے میٹھے اتنے رسیلے تو اللہ کتنا میٹھا ہوگا, اور اس کے نام میں کتنی مٹھاس ہوگی, اللہ کے نام میں کیسی مٹھاس ہوگی. ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا اور جمال شمس کا, نور قمر کا, نور جو سورج کو روشنی, یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ اس روشنی کا دینے والا ہے, یہ بھیک اللہ کی دی ہوئی ہے. سورج جو ہے یہ اللہ کی روشنی, اللہ کی ادا بھیک پائے ہوئے. ادھر آ جائیں اور آگے, ہاں ادھر جگہ بنا لیں. یہ سورج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ادنا سے بھیک پائے ہوئے ہے, مخلوق ہے اور بھکاری ہے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے, مشرق سے نکلنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ اجازت ہو تو ہم طلوع ہو جائیں مشرق سے. جب اجازت ملتی ہے تب یہ طلوع ہوتا ہے. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو کہ سورج کو بنے ہوئے ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں کتنے سال ہو گئے, ہزاروں سال اور لاکھوں سال. ارے دیکھو ان کو اٹھا دو, دیکھو بھائی سونا نہیں یار, کیونکہ آپ کے سونے سے میرے مضمون میں خلل پیدا ہو جائے گا. کیونکہ کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو آپ کی نیند کو دیکھ کر مجھے نیند نہ آنے لگ جائے, اور مجھے نیند آ گئی تو سب سو جائیں گے. تھوڑی ہوشیار ہو جاؤ, اگر کہو تو کسی سے نفع دلا دو. تو سورج جو ہے ہزاروں سال لاکھوں سال کتنے سال پتہ نہیں بنے ہوئے ہو گئے اس کو, لیکن کبھی آج تک اللہ کے نظام دیکھو, کبھی آج تک ایسا نہیں سنا کہ سورج کے نکلنے میں چند سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی ہو, چند سیکنڈ دیر ہو گئی ہو. یا کبھی جو ہے دو اب انتظار میں ہے سب کہ سورج نکلے, پتہ چلا دو چار گھنٹے گزر گئے اور سورج نہیں نکلا, تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اعلان کرنے کے لیے ڈانگری پہن کر. ڈانگری سمجھتے ہیں؟ ڈانگری وہ لباس ہوتا ہے نا جو میکینک پہنتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک, ایک لباس اس کو ڈانگری بولتے ہیں. ایسا ایک لمبا ہوتا ہے نا پتلون کو, وہ لمبا پورا اوپر سے نیچے تک, اور ہاتھ میں پانا, اسکرو ڈرائیور اور تیل اور ہتوڑی. کہ بھائیو سورج جو ہے چونکہ ہزاروں لاکھوں سال سے نکل رہا ہے, ذرا ہمیں اس کی سروس کرنی ہے, اس کے تھوڑے سے اسکرو ڈھیلے ہو گئے, اس نٹ پر ٹائٹ کرنا ہے اور اس میں تیل ڈالنا ہے, کیونکہ مشین چلنے سے اس کے تیل کی کمی ہو گئی ہے. کبھی ایسا سنا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے, لہٰذا کبھی اس کو سروس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خالق سورج اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلانے کے لیے سروس کا محتاج نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. لہذا یہ سورج جب نکلتا ہے تو, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت قیامت کا زمانہ آئے گا, قرب قیامت, اس وقت میں سورج کو حکم ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سے واپس لوٹ جاؤ. پھر اس دن سورج جو ہے بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا, کہ جس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایسا سورج, تو سورج کتنی بڑی مخلوق ہے, اور کتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس وقت 12 بجے جس کو شمس بازقہ بولتے ہیں, 12 بجے سورج کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. یہ مخلوق ہے, ادنا سے بھیک پائے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی جمال کی ادنا سے بھیک کا یہ عالم ہے کہ سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. اور سورج کا جو فاصلہ ہے, سورج کا فاصلہ کہتے ہیں 9.5 کروڑ میل دور ہے, ساڑھے نو کروڑ میل دور ہے یہ زمین سے, لیکن کیسا حال ہوتا ہے. اور اگر تھوڑا سا اور نیچے ہوتا, اگر تھوڑا سا اور نیچے ہوتا تو پھر یہ زمین جل کے راکھ ہو جاتی. لیکن یہی سورج اس میں سائنسدان کہتے ہیں وٹامن ڈی ہے, وٹامن ڈی, اور اس وہی انسانی حیات کے لیے بہت مفید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شعاؤں میں یہ اثر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورج کی شعاؤں میں اثر رکھا ہے جو حیات بخش ہے. غلہ اسی سے پیدا ہوتا ہے, غلہ پیدا کرنے کے لیے. لیکن کیا فرماتے ہیں میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کہ ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا, نور قمر کا, اور سورج کو بھی جو نور, یہ سورج کا جو نور ہے یہ چاند اس کو حاصل کرتا ہے. سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے, یعنی سورج روشنی دیتا ہے اور چاند اس سے روشنی حاصل کرتا ہے, اس سے وہ روشن ہے. اور سورج کا بھی ایک روٹ ہے اور چاند کا بھی ایک روٹ ہے, دونوں کے روٹ مقرر ہیں ہزاروں لاکھوں سال سے, لیکن کبھی ٹکر نہیں ہوئی. اچھا چاند جو ہے وہ 2.5 لاکھ میل دور ہے, سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے, اور چاند جو ہے 2.5 لاکھ میل دور ہے. اگر چاند ذرا اور نیچے ہوتا, 1 میل 2 میل نیچے آ جائے, تو یہ ساری زمین, ساری جو زمین ہے یہ سب کے سب پانی میں چھپ جائے. کیونکہ سورج کی جو, چاند کی جو شعائیں ہیں, چاند کی شعائیں یہ سمندر کو کنٹرول کرتی ہیں, اس کو قابو میں رکھتی ہیں. اللہ اکبر, کیا نظام ہے اللہ کا. یہ سورج کی, چاند کی جو شعائیں ہیں اس کی وجہ سے سمندر پر مد و جزر ہوتا رہتا ہے. لہٰذا 14 تاریخ کا جس دن چاند ہوتا ہے, اس دن جو سمندر ہوتا ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, بہت تیز ہوتا ہے. کبھی اگر آپ یہ منظر دیکھیں, کبھی 2-3 تاریخ کو 4-5 تاریخ کو سمندر دیکھیں اور پھر 14 تاریخ کو سمندر دیکھیں, تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس دن سمندر میں طغیانی آئی بھی ہوتی ہے. یہ چاند کی روشنی کا اثر ہوتا ہے کہ اس دن سمندر بھی بےتاب ہوا ہوتا ہے. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا, یہ تقریر کر کے فرمایا, ایسے ہی جو آدمی اپنے دل میں اس دنیا کے چاندوں کو اپنا دل دیتا ہے, اس کے دل کے اندر بھی وہ موجیں اٹھتی ہیں, پریشانی, بے چینی اور بے سکونی کی موجیں. مد و جزر اس کے دل میں بھی رہتا ہے. جو ان چاندوں سے, کون سے چاند, یعنی حسین لڑکے یا عورتیں, ان سے جو دل لگاتا ہے, یہ بھی مثل چاند کے معلوم ہوتے نا, کیوں اس کو کہتا نا یہ ماہ رو ہے, یعنی چاند جیسا چہرہ, مہتاب ہے, چاند کی طرح چمکنے والی, حسین خطاب کرتے نا, یہ مہتاب ہے, آپ مثل آپ مہتاب, مثل آفتاب اور ماہ رو, یعنی چاند جیسا چہرہ, انہی کو بولتے نا. لیکن یہ عجیب چاند ہے جو ہکتا بھی ہے, اگر پخانہ کر دے, پیشاب کر دے یا منہ دے تب کیا حال ہوگا. یہ گندے چاند ہے جو ان چاندوں سے دل لگاتا ہے, اس کے دل میں طغیانی رہتی ہے, یعنی بے چینی, عذاب اور پریشانی کی طغیانی اس کے دل میں رہتی ہے. لہذا کیا فرمایا, ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا, نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی. بس جس اللہ نے, جس نے گنوں میں رس پیدا کر کے مٹھاس پیدا کی, جو شہد کا خالق ہے, شہد کے اندر جس نے مٹھاس رکھی, سورج کو روشنی کی بھیگ دی اور چاند کو روشنی کی بھیگ دی, اور آموں کے اندر رس پیدا کیا, سیب کے اندر رس پیدا کیا, اور سونے چاندی کے ذخائر اور معدنیات کے ذخائر سمندر میں موتی پیدا کیے, اور معدنیات کے ذخائر زمین کے اندر بکھیر دیے, سوچو وہ اللہ کیسا قیمتی ہوگا. اور اس کے نام کی لذت, یہ نام میں, اس کے نام میں اتنی لذت ہے واللہ, کہ میرے شیخ فرماتے ہیں, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ اللہ نے اپنے نام میں اتنی لذت رکھی. اب رہی بات کہ یہ جو بات کہ اللہ کی محبت کا غم جو اللہ والوں کو ملتا ہے, یہ ہم کو کیسے ملے, اسی کو فرماتے ہیں, یہ دولت ملتی ہے کہاں سے, یہ دولت ملتی ہے کہاں سے. ارے دیکھو ان کو آپ ادھر مت دیکھو, وہ تو مضمون نقل کرنے والے ہیں, اصل کو کیوں نہیں دیکھتا, نقل کو مت دیکھو. اور ویسے بھی اگر کوئی آدمی لکھ رہا ہو یا کوئی چیز دیکھ رہا ہو تو شرعاً اس کی خط کو دیکھنا یا کسی چیز کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے. اب بعض آدمی اب ڈائری میں یا کچھ بھیجا بھائی صاحب تو مجھ سے بھی زیادہ کیوں چل رہا ہے, میرا بیٹا ہے ابا سے زیادہ اچھل رہا ہے. تو اگر مسئلہ یہ ہے شرعی مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی خط دیکھ رہا ہو یا لکھ رہا ہو یا اپنی ڈائری میں حساب کتاب لکھ رہا ہو تو اس کی کتاب میں دیکھنا جائز نہیں ہے. اب وہ اپنی دازدانی کی بات لکھ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس لیے شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے کسی کا خط دیکھنا. کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اب اس کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. لہذا کوئی آدمی اگر لکھ رہا ہو اس کو دیکھے بھی نہیں, دیکھنا شروع کر دیتے نا, دیکھو آگے آگے آ جاؤ, قریب قریب بیٹھو, فاصلہ نہ رکھو. لہذا یہ مسئلہ یاد رکھو کہ کوئی آدمی کسی کی چیز ہے, یہاں تک کہ اگر کسی کی چیز استعمال کی ہے بلا اجازت اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ کتنی عام چیز ہو. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی لکھ رہا ہے یا اس کی کوئی ڈائری ہے کوئی کتاب ہے جہاں پہ وہ اپنے نشانات لگاتا ہے تو اس کو بلا اجازت دیکھنا جائز نہیں ہے. یہاں تک اگر لکھ رہا ہے تو بھی جھانکے مت کہ یہ کیا لکھ رہا ہے, یہ تجسس ہوتا ہے نا, لیکن تجسس مت کرے, گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. اور ایک مسئلہ اور بیچ میں یاد آ گیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا, اب میزبان کسی کام سے گیا یا میزبان بھی بیٹھا ہوا ہے تو اتنے میں کوئی اور آدمی ملنے آ جاتا ہے تو مہمان کیا کہتا ہے, آؤ آؤ کھانے کو بیٹھو, بٹھاتا ہے نا, آؤ یار چائے پیو, یار چلو آؤ بسکٹ کھاؤ, چلو یار یہ پانی پیو, آؤ کھانا کھاؤ. میزبان نہیں بول رہا, مہمان بول رہا ہے. تو یاد رکھ لو یہ بھی گناہ ہے, مہمان کو دسترخوان پہ کسی کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں, اپنا دسترخوان جب خود بچھاتا ہے تو دو تین آدمی کو بلاتا ہے چپکے چپکے, کسی کو نہیں بلاتا, لیکن دوسروں کے دسترخوان پہ مفت کی دعوت کرتا ہے, یہ گناہ ہے. یہ بھی یاد رکھو اس مسئلے کو. لہذا اگر کسی کا مہمان ہے, چاہے کوئی کیسے آدمی آ جائے, چاہے بادشاہ بھی آ جائے, صدر مملکت بھی آ جائے, اس کو بھی بٹھانا جائز نہیں ہے. وہ اگر کہے میں بھی بیٹھوں تو کہو میزبان سے پوچھو, تم ہم سے مت پوچھو, تو میزبان سے پوچھو, وہ مالک ہے دسترخوان کا, ہم نہیں مالک ہے. دیکھو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی. اور یہ عام کتنی غلطی آج کل, دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آدمی آ جائے ملنے والا, او یار کھانا کھاؤ تم بھی کھاؤ, اب مہمان کا دل نہ چاہ رہا ہوں میزبان کا کھلانے کا. اب انسان ہے, اس کو ہو سکتا ہے اس نے اپنی گنجائش کے حساب سے رکھا. بہرحال جو بھی بات ہو, یہاں تک کہ اس کو شرم بھی نہ دلائے, اس کو یہ بھی مت بولے یار اس کو بھی تو دعوت دو, یہ بھی مت بولو اس کو یہ بھی مت بولو کہ یار اس کو بھی بٹھا لو. بلکہ کیا بات ہے, ٹوپی نہیں لائے گا, اچھا آج تو آپ بہت اسمارٹ اور ہیرو لگ رہے. بلا ٹوپی آنا بہرحال ننگے سر بیٹھنا اچھا نہیں ہے. تو مہمان کو اجازت نہیں ہے کہ میزبان کے دسترخوان پر کسی کو دعوت دے دے, یہاں تک کہ بلکہ اگر میزبان نے, اب ایک اور طریقہ ہوتا ہے, میزبان نے شربت دیا, بھائی میزبان اور مہمان تو سمجھتے ہو نا, اس کی شرح کی ضرورت تو نہیں ہے نا. میزبان نے شربت دیا, مثال ہے, مہمان کو دیا, اب وہ کیا کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے آپ پیجیے, وہ کہتا ہے نہیں, وہ کہتا ہے آپ پیجیے, کہتا ہے نہیں, وغیرہ آپ پیجیے. یہ پوچھنا بھی گناہ ہے, کیونکہ اس کو پانی جو ہے یا شربت وہ تقسیم کے لیے نہیں دیا بلکہ پینے کے لیے دیا ہے, اس کو مالک نہیں بنایا, اس کو پینے کے لیے دیا ہے. لہذا جو چیز پینے کے لیے دی گئی ہو اس کو کسی اور کو پیش کرنا یہ ناجائز ہے, یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے, وہ مالک نہیں ہے. وہ میزبان کس لیے دیتا ہے, کہتا ہے یہ آپ پیجیے, پینے کے لیے دیتا ہے, کھانے کے لیے دیتا ہے, تقسیم کرنے کے لیے نہیں دیتا. لہذا اگر میزبان کوئی چیز روٹی پانی کچھ دے دے اس کو کہ یہ لو, تو اس کے لیے کوئی مانگے بھی تو نہ دے وہ, بلکہ وہ اس کو دیتا ہے, وہ اس کو دیتا ہے. اور اس کا نام کیا رکھا ہے, اس کا نام اخلاقیات رکھا ہے, شریعت کی نافرمانی کر کے اس کا نام اخلاقیات رکھا ہے, غیرت اور اخلاقیات, پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں. یا یہ سب بےخودگی ہے، یہ سب نافرمانی اللہ کی. شریعت کے مسئلے پہ عمل کرے، مخلوق کی ناراضگی کو مت دیکھے. لہٰذا یہ اس کا نام اخلاق نہیں ہے. پھر قاعدہ یہ، وہ کہتا ہے تم پیو، وہ منع کر دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ بھی ہاں کہتے ہاں مجھے دے تو کہے گا کیسا بے غیرت ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ پوچھے گا، وہ انہوں نے رسم بنائی ہے، ایک آدمی پوچھے گا یہ رسم ہے، اور اگلا نہ بولے گا یہ بھی رسم ہے. اگر وہ ہاں بول دے تو بتاؤ کیسا غصہ کریں گے، ہوگا نہیں غصہ؟ صحیح بتا رہا ہوں نا؟ بالکل کہہ رہے ہاں. تو یہ رسم ہے یہ سب، لیکن یہ شریعت کے خلاف رسم ہے. لہٰذا اگر پانی دے دے مت کسی سے پوچھو، میزبان نے آپ کو دیا آپ پی لو چپ کر کے، چاہے وہ دوبارہ دے دوبارہ پی جاؤ، وہ اگلے کو نہ پوچھے. میزبان کے ذمہ ہے کہ اپنے مہمان کا خیال کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ دیکھو ان کی ایک بات کی جیسے کتنے مسائل سیکھ لیے. لہٰذا آپ سب کو ان کو جزاک اللہ کہنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے کتنے مسائل سیکھ لیے. اور ایک مسئلے کا سیکھ لینا، 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مسئلے کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب وہ تو بےچارے جھانک رہا تھا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ مسئلے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح سے گھروں میں بھی جھانکنا یہ اچھا نہیں ہے، کنکشیوں سے جھانکتے ہی رہتے ہیں. اب سوچو، تصور کرو کہ ہمارے گھر میں کوئی جھانکے، کتنا غصہ آئے گا. پھر دوسروں کے گھر میں جھانکنا، شریعت کے قانون عجیب ہے. بس اللہ حکم، رحمت ہی رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنی رحمت ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا مال کا ضائع ہونا بھی پسند نہیں ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھو اللہ کی رحمت کی ایک مثال اور سنو. آج آپ اکیلے ہیں، کوئی اور بھی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بات یاد آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عجیب بس، سید الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے ایسا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ کو یہ درجہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، نہ نوافل، نہ کثرت عبادت، نہ نسلی روزے. میں کہ وہ جو چیز جو ان کے دل میں تھی، وہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ملی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بیٹے، چل بھائی سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھو، سامنے کا نفع زیادہ ہے، کیونکہ یہاں گردن کبھی کبھی مڑتی ہے. آپ بھی سامنے آ جاؤ، کیونکہ یہاں گردن کبھی کبھی مڑتی ہے نا، سامنے اکثر رہتی ہے. اور میری نگاہیں میرے اپنے مرشد سے ملی ہوئی ہیں. لہذا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید لگا دیا. اس لیے نگاہوں کا اثر ہوتا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت عمر نے کہ حضرت ابو بکر کا ایک دن وہ ایسا تھا کہ اگر میں اپنی ساری زندگی سارے دن ان کو دے دوں تو بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور وہ دن وہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر نے اعلان فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو روانہ کیا کہا کہ وہ لشکر روانہ کریں گے، تو تمام صحابہ نے اس وقت میں جہاد سے منع کر دیا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے امت پر غم ٹوٹا ہوا ہے اور امت ابھی اس کا حوصلہ نہیں رکھتی. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا میں اس کو روک نہیں سکتا، جس کا جھنڈا آپ نے باندھ دیا ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا. اور پھر صحابہ جب اکیلے رہ گئے تب آپ نے فرمایا، اے صحابہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جب غار ثور میں تھے، جب غار میں تھے جس وقت میں ہجرت کی جا رہی تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے لیے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم گھبراؤ مت، غم نہ کرو، حزن مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی تھی. لہذا مجھے دنیا میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ میرے ساتھ ہے. نہ فخر کا وعدہ، آپ اکیلے نکل پڑے. کیا ایمان تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا ایمان تھا کہ کسی صحابی کا بھی انتظار نہیں فرمایا اللہ پر. اسی پر تو حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے کہ اگر ساری دن کی عبادتیں اگر میں دے دوں تو بھی وہ ایک دن میں حضرت ابو بکر کے ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتی. اور وہ رات ہجرت کی، وہ رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی کندھے پر بٹھا کر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر لے جاتے تھے، کہا اگر وہ رات مل جائے تو میری ساری زندگی کی راتیں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ عالم تھا. اور کیا چیز تھی وہ؟ محبت اور درد بھرا دل تھا، جس کو کیا فرمایا کہ یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ بتاؤ میں یہ ملے گی جہاں سے؟ یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ بتاؤ میں یہ ملے گی جہاں سے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. یعنی سب دنیا نہیں بلکہ آخرت کی جو لذتیں ہیں، یعنی جنت کی جو لذتیں ہیں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ والوں کو مزہ ملتا ہے. دلیل ہے اس کی. کہے گا صاحب کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل چاہیے نا، وجہ کیا ہے؟ اچھا بھائی، دنیا مخلوق ہے نا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے نا، اور جنت اور جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی مخلوق ہے نا، اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. بس جس کے دل میں اللہ ہوگا اس سے بڑھ کر مزے نہ پائے گا. اور وجہ ایک اور بھی ہے، دیکھو ایک، چلو کچھ منطق فلسفہ ہو جائے، اب سنو اس کا بھی مزہ لو. دیکھو جو دنیا ہے، دنیا کا جو لذت اور مزہ، دنیا نہ ازلی ہے نہ ابدی، یعنی نئی تھی پیدا کی گئی اور پھر ایک دن فنا ہو جائے گی. صحیح ہے نا بھائی؟ نہ ازلی ہے نہ ابدی، نئی تھی پیدا کی گئی اور ایک دن فنا ہو جائے گی. لہذا دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. تھوڑی دیر کا مزہ ہے، چاہے شامی کباب کا مزہ ہو، زبان پر رکھا بس حلق سے نیچے اترا مزہ ختم، بریانی کا مزہ زبان پر ہے نیچے اترا ختم، اور کھڑا گوشے کا مزہ اور منتو کا مزہ، منتو یہ بھی ایک ڈش ہوتی ہے کیوں صاحب، ہے نا، یہ فارسی بان لوگ کھاتے ہیں منتو، یہ بھی ایک، اور آم کا مزہ زبان تک ہے نیچے اترا ختم، فانی ہوا مزہ، اور پھر اس کا اثر لیٹرین میں پتہ چلتا ہے. سارا مزہ لیٹرین میں بھاگ گیا. لو جی یہ مزہ ہے. کپڑے کا مزہ کب تک ہے؟ کلف والے کپڑے پہنے تھوڑی دیر تو بڑا مزہ ہے، اکڑ کے چل رہا ہے صاحب، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی استری خراب، ختم، فانی مزہ. اور کچھ زمانے کے بعد یہی کپڑا یہ جو ہے کچرے خانوں میں پڑا ہوتا ہے اور کتا اس پر پیشاب کر رہا ہوتا ہے، ختم. گاڑی کا مزہ کب تک ہے؟ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ شاندار گاڑی ہے لیکن چلانی نہیں آتی، کیا مزہ ملے گا ان کو؟ بیوی کا مزہ کب تک ہے؟ ایک دن بڈھی ہو جائے گی اور پھر قبر میں چلی جائے گی. جائز محبت ہے، میں جائز محبتوں کی بات کر رہا ہوں. بڈھی ہو جائے گی، قبر میں چلی جائے گی، یا بڈھا یا بڈھی، کوئی نہ کوئی اکیلا رہ جائے گا، ختم. وزارت عظمیٰ کی کرسی کا مزہ کب تک ہے؟ جب تک کرسی پر ہے، 5 سال گزریں گے، اب اس کے بعد دوبارہ تخت سے نیچے اتر گئے، ختم. کونسلر ہے، نائب ناظم ہے، سب ایک دن مزہ ختم. مال و دولت کا مزہ کب تک؟ پیسہ ہاتھ میں ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ نیا نیا نوٹ ہاتھ میں ہے، لیکن وہ نوٹ کھا نہیں سکتا، وہ نوٹ پہن نہیں سکتا، وہ نوٹ سے جو ہے دوائی، اپنے نوٹ سے
دیے بغیر دوا نہیں لا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اس نوٹ سے صحت حاصل نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا جب تک وہ نوٹ نہ نکلے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ نوٹ ہوتا ہے یہ بڑا بے وفا ہوتا ہے مال، جب تک اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ جب تک جیب میں رہتا ہے تو پھدکنے کے لیے تیار رہتا ہے، پھدکتا رہتا ہے کہ کسی وقت نکل کے باہر جاؤ اور کوئی چیز لو، ایسا بے وفا نوٹ ہے یہ. اور یہ حسین، یہ بھی بے وفا ہوتے ہیں، یہ حسین جیب عاشق کی جیب سے مال خالی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، افسرو شیر جب تک مال تھا جیب میں میری، جب تک مال تھا جیب میں میری وہ کہتی تھی میں ہوں تیری، جب تک مال تھا جیب میں میری وہ کہتی تھی میں ہوں تیری. یعنی جب تک عاشق کے پاس پیسہ ہے تو اس کی معشوقہ کہتی ہے میں تیری ہوں، میں کسی کی نہیں ہوں، لیکن جب تک مال تھا جیب میں میری وہ کہتی تھی میں ہوں تیری، مال گیا وہ ہوئی پرائی، اللہ مجھے معاف کرے. جب جیب میں پیسہ ہے تو سب آگے آگے پیچھے پیچھے گھوم رہے، اور جب کنگال ہوا تو سارے حسین، سارے حسین اور حسینہ سب بھاگ جاتے، پھر کوئی نہیں پوچھتا. یہ فانی فانی ہے سب. لہذا میرے دوستو، دنیا اور دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب فانی ہے. کوئی ایک چیز ایسی لا کر دکھا دے کہ کہہ دے کہ صاحب یہ چیز ہمیشہ رہنے والی ہے. لہذا بعضے لوگ کہتے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ بھائی دیکھو تم بعضے ہیں عشق میں پھنس جاتے ہیں کسی کے، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں. شعر سنیے منا کی زبان سے، رومانٹک شعر سنیے، رومانٹک. دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں کیا لگے گا جی اس کا کسی کاروبار میں، بتاؤ کیسا ہے؟ ملا کی زبان سے رومانٹک کا مزہ آیا نا. تو بات یہ ہے کہ پھنس گیا ہو دل تو پھر کیسے اس کو مزہ آئے گا، پھر وہ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا. لہذا اس کے بعد بس بے چین رہتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل دھڑکتا ہے اس کا، اور کسی کل اور کسی پل اس کو کہیں ٹک نہیں سکتا، سکون نہیں ملتا، ایسا عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیونکہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اس دنیا میں چین اور سکون نہیں پا سکتا. یاد رکھ لیں اس کا، یہ قاعدہ وہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اللہ کی فرما برداری میں بس چین اور سکون ہے، کیونکہ خالق ہے وہ. تو میرے دوستو، یہ دنیا اور ما فیہا، دنیا جو کچھ اس میں سب فانی ہے. لہذا بعضے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب ان کو سمجھاؤ کہ بھائی تم کن سے دل لگا رہے ہو، یہ فانی ہے. ایک یہ لڑکی ہے جس کو آج دل دے رہے ہو، ایک دن 16 برس کی لڑکی جب 60 برس کی بڑھیا ہو جائے گی پھر اس سے عشق لڑائے گا؟ یا لونڈا جو 16 سال 17 سال کا کیسا لگ رہا ہے، لیکن جب اسی کی بڑی بڑی داڑھی آ جائے گی، بڑی بڑی مونچھیں آ جائیں گی، پھر اس کو دیکھے گا؟ پھر اس کو شامی کباب اور بریانی اور مرنڈا اور انڈا کھلائے گا؟ مرنڈا کھلائے گا اور انڈا پلائے گا، یا مرنڈا پلائے گا انڈا کھلائے گا؟ پھر دل ہی نہ چاہے گا اس کا. تو بس فانی ہے نا، کن چیزوں سے دل لگا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر. تو کہتے ہیں صاحب، ارے آپ کو کیا پتا محبت کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں تو محبت ہے، اس لیے آپ کو کیا پتا محبت کیا چیز ہوتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے، یہ محبت اس سے نہیں ہے. اگر اس سے محبت ہو تو ہم بھی تسلیم کریں. پھر کہتے ہیں نا صاحب، آپ کو کیا پتا ہمیں تو محبت ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ اچھا سچ سچ بتاؤ، جس سے تم کو محبت ہے، جس لڑکے سے یا لڑکی سے، سچ سچ بتاؤ، جب وہ لڑکی یا لڑکا 60 برس کا ہو جائے، بڈھا یا بڈھی، اور اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہو، اس کے بال سفید ہو جائیں، اس کے چہرے پر جھریاں ہو، اس کی ناک ٹیڑھی ہو جائے اور منہ بھی ٹیڑھا ہو جائے، منہ ٹیڑھا ہو جائے لکوا گرنے سے ایسے، اور گال بھی پچک جائے اندر ایسے، اور گردن بھی ہلنے لگے، ہاتھوں پر بھی جھریاں راشا ہاتھ میں آ جائے اور کمر جھک جائے، اس سب پیار کرو گے؟ بتاؤ کوئی ہے ایسا عاشق؟ بتاؤ بھائی، کچھ تو گردن ہلاؤ یار، کرے گا اس وقت؟ تو پتا چل، پھر اس وقت کہاں جائے گی محبت؟ اس وقت کہے گا کہ محبت ہے ہمیں؟ تو پتا چلا حسن فانی ہے، عشق فانی ہے. یہ اس سے محبت سب بدماشی کی محبت ہے، سب نفسانی شہوت، شہوت اور بدماشی اللہ کی نافرمانی کی محبت ہے میرے دوست، اور کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا بڑے بڑے حسین بھائی بڈھے ہوئے سارے عاشق وہاں سے بھاگ نکلے. لہٰذا میرے دوستو دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب فانی ہے. لہٰذا جب یہ فانی ہے تو اس کے مزے بھی فانی ہیں. اب جنت کی طرف آئیے, دنیا کے بعد جنت کا نمبر. جنت جو ہے وہ ابدی تو ہے, ازلی نہیں ہے, ابدی تو ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اب جنت فنا نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ابدی مزہ رکھا ہے اس میں. لیکن ایک مزہ ہے جو ازلی نہیں ہے, یعنی جنت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, ہاں اب کبھی فنا نہیں ہوگی. لہذا جنت کا مزہ جو ہے وہ ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات؟ لہذا ہے لیکن یہ بھی مخلوق ہے نا کہ نہیں تھی وجود میں آئی, اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اللہ کی قدرت سے. لیکن میرے دوستو اللہ کی محبت کا جو مزہ ہے, چونکہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, لہذا یہ مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. لہذا اللہ کی محبت کا مزہ لے لیں, باقی ساری مزے فانی ہیں, لیٹ ہے, ختم ہو جانے والے. صرف ایک اللہ کی محبت کا مزہ, یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی لیے تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نام او چوبر زبانم میرود. جب اللہ کا نام, اس مولا کا نام جو خالق شکر ہے, جو خالق آم ہے, جو خالق سیب ہے, اور جو خالق شکر ہے, اور جو خالق شمس و قمر ہے, اور جو خالق لذت دو جہاں ہے, جب اس اللہ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے, نام اوچو بر زبان میرود, تو کیا ہوتا ہے, ہر بنے منہ از اصل جوئے شبد, تو میرا جو بال بال ہے وہ دریائے شہد بن جاتا ہے. یہی تو بات تھی میرے دوستو کہ اللہ والے کبھی اس دنیا فانی پر نہیں مرے. لہذا جب شاہ سنجر نے, ایران کا بادشاہ شاہ سنجر نے, اس نے کہا کہ میں شیخ بڑے پیر صاحب شیخ شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی خانقاہ کے لیے, کہ آپ کی خانقاہ میں لوگ آتے ہیں اللہ اللہ کرنے والے اور آپ کے یہاں لنگر جاری ہوتا ہے, تو میں اس کے لیے ایک نیم روز کا ملک وقف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی سے آپ اپنی خانقاہ کے اخراجات پورے کریں. دیکھو ان کو اٹھا دو آگے والے کو, بھائی سنا نہیں, آپ بھی نہ سنا, کیونکہ آپ کی آنکھ سونے سے جو ہے وہ پھر سونا نہ بن سکے گا. جب سارا سونا آپ لیٹ لپیٹ لیں گے تو پھر کہاں رہے گا, تھوڑا سا ہوشیار رہے, جاگتے رہے. جی مزہ آ رہا ہے نا اصل میں, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جاگنے کے لیے کسی کو نسوار کی ضرورت ہو تو میں کسی سے مانگ کے دے دوں تاکہ نیند نہ آئے. تو شاہ سنجر نے لکھا کہ حضرت میں آپ کی خانقاہ کے لیے ملک نیمروز کی جائیداد وقف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے آپ اپنے خانقاہ کے اخراجات کو پورے کریں. اللہ اللہ کیا اللہ والوں کے نظر. فرمایا کہ چوچ ترے سنجری روخ بختم سیاہ بوت, مثل شاہ سنجر کی چھتری کے میرے جو ہے وہ بخت بھی سیاہ ہو جائے. در دلم گر در دلم ہوس ملک سنجرم, اگر میرے گر در دلم بوت ہوس ملک سنجرم, اگر میرے دل کے اندر اس ملک سنجر کی لالچ آ جائے تو میرا دل بھی سیاہ ہو جائے, میرے نصیب سیاہ ہو جائے. پھر کیا فرمایا, زانگے کے یاتم خبر از ملک نیم شب, جب سے عبد القادر جیلانی کو آدھی رات کی سلطنت مل لی ہے. مل کے نیم شب یعنی آدھی رات میں اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوئی ہے. من ملک نیم روز, من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم, تو میں ایک جو کے دانے کے بدلے میں ملک نیم روز کو خریدنے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ اللہ کے نام کا جو مزہ ملا ہے, اللہ کے نام کا جو خیر غیر فانی مزہ ہم کو ملا ہے, یہ فانی سلطنت کیا ہے اس کے سامنے. لہذا بادشاہ ہے, تخت پر بیٹھا ہے, ایک دن تخت سے اترنا پڑے گا اس کو, بادشاہ کو ایک دن تخت سے اترنا پڑے گا. دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا کہ جو ہمیشہ سے رہو. فرعون جس نے 450 برس خدائی کا دعویٰ کیا, ایک دن اس کو بھی ڈوبنا پڑا. اترنا پڑا. نمرود، شداد، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ورلڈ آرڈر والے، وہ زمین کے نیچے ان کو گھسنا پڑا. اور قبر میں مٹی نہیں، قبر کی مٹی، قبر میں کی مٹی نے ان کا حال یہ کیا کہ ان کی مٹی کو مٹی بنا دیا. آج جاؤ قبر پہ جا کر کھولو، کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ ان کی. اگر کوئی ان کو شاہی سلامی بھی پیش کرے، گارڈ آف آنر بھی پیش کرے، پھولوں پہ چادر بھی چڑھا دے، 21 توپوں کی سلامی بھی دے، لیکن جو ان کی قبر پر، اللہ کے نافرمانوں کی قبر میں جو اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے، یہ شاہی سلامی، گارڈ آف آنر، پھولوں کی چادر، 21 توپوں کی سلامی ان کے اس عذاب کو دور نہیں کر سکتی، دور نہیں کر سکتی. یہ ہے میرے دوست، کیا کن فانی چیزوں پہ مر رہا ہے. حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نام کا مزہ کو کیسے بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں، چو حافظ گشت بے خود کیا شمار. جب حافظ شیرازی اللہ کے نام میں مست ہوتا ہے تو کیا شمار کرتا ہے. بیک جو مملکتیں کاؤس و کیرا، اس وقت کی کاؤس اور کی جو دو ایران کی سلطنتیں، بیک جو ایک جو کے بعد دانے کے بدلے میں کے بھی شمار نہیں کرتا برابر، کیونکہ اللہ کے نام کا مزہ، ارے یہ سلطنت کچھ بھی نہیں ہے، فانی سلطنت ہے، اور اللہ کا نام کا مزہ یہ غیر فانی ہے میرے دوست. یہ اللہ والوں نے، اسی لیے تو اللہ والوں نے کبھی اس دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ بات تھی، فانی ہے یہ، جانتے ہیں جو دنیا کی جو چیز رکھی بس وہ ضرورت کی جو چیز استعمال کی، ورنہ اس فانی کی طرف اٹھا کر نہیں دے گا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیسرا و کسرا کے فتح کیا گیا تو وہاں سے مال غنیمت بوروں میں بھر کر لے کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں سپہ سالار سے فرمایا، جب مال غنیمت کا مال بوروں سے نکالا گیا تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں موجود نہ تھے کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مال کم ہے اس میں مال کم ہے. سپہ سالار سے فرمایا یہ مال کم معلوم ہوتا ہے، جاؤ دیکھو. اب گئے سپہ سالار جن بوروں میں تھا، تو پرانے زمانے کے بورے جب کھنگالا بوروں کو تو اس میں سے بادشاہ کی بیٹیوں کے کنگن سمجھتے نا، جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے سونے کا، وہ کنگن وہ نکلے، وہ لا کر حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیے. تو حضرت عمر نے سے پوچھا، کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے. تو حضرت عمر سے پوچھا کہ اے خلیفۃ المومنین، اے امیر المومنین، آپ تو جنگ میں شریک نہ تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس میں مال کم ہے؟ بس حضرت عمر کا ایمان دیکھو. فرمایا کہ بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جب ایران اور روم کی سلطنتوں کو تم فتح کرو گے تو وہاں کے بادشاہ کی لڑکیوں کے کنگن بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. تو آج میں دیکھ رہا تھا، میری نظر کسی اور چیز پر نہیں تھی، دنیا کے مال پر میری نظر نہیں تھی، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر میری نظر تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی بیٹیوں کے کنگن تمہارے پاؤں میں پڑے ہوں گے، تمہارے قدموں میں ہوں گے. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بس اس چیز کو تلاش کر رہا تھا جس کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھا آپ نے صاحب، یہ تھی بات کہ دنیا پر نظر نہیں، کتنا مال غنیمت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا زبردست ایمان تھا کہ کیا چیز کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا فیض تھا، اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے جسم و جان کے ذرے ذرے کو اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض صحابہ کے رگ رگ میں، جان جان میں، ذرے ذرے میں، بال بال میں اور خون کے قطرے قطرے میں سرایت کر چکا تھا. نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قطرے قطرے میں موجود تھا صحابہ کے. بات یہ تھی کہ قطرے قطرے کو قربان کیا تھا. یہ صحبت کا فیض ہے میرے دوستوں. اور صحابی اسی لیے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کو قدرت پہلے بھی تھی اب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو عرب کے ہر گھر پر قرآن مجید نازل فرما دیتے، ایک کتاب. اور عرب تو عرب بولنے والے، عربی ان کے لیے کتاب پڑھنا کیا مشکل تھا، لیکن کتنی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ قرآن شریف کی آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ نے سوال کیا کہ اس آیت کی کیا معنی ہے. سیدھا کتنا پوچھا جانا
کتنا سوال کیا مطلب بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کتابیں کتنی نازل ہوئی چار اور رجال اللہ ایک لاکھ سے زیادہ تقریباً سوا لاکھ کتنا کیوں تو پتہ چلا یہ رجال اللہ یہ زیادہ اہم ہے کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے لہذا اور پھر دیکھو عربی زبان ایسی ہے کہ اونٹ کے 500 نام ہیں شیر کے 500 نام ہیں خود قرآن مجید میں غضنفر اور قسورہ اور اسد یہ شیر کے نام ہیں سب 500 نام اور اونٹ کے 500 نام ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہر ہر انگلی کا الگ الگ نام تو اس اللہ تعالی کے لیے اور زبان کیا نازل کرنا مشکل تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نام صحابی فرمایا کیا مطلب کہ تاکہ قیامت تک کے لوگوں آنے والوں انسانوں کو پتا چل جائے کہ دین صحبت سے ملتا ہے اس بات کا مزہ لو جب تک میں پانی پی لوں دیکھو بھائی کمر میں اگر درد نہ ہو تو ٹیک مت لگاؤ آگے ہو کے بیٹھ جاؤ جوان آدمی لگتے ہو یار تم تو طاقتور لگتے ہو آپ بھی آگے ہو جاؤ ہے نا دین کی بات سننے کا ادب ہے نا شاباش ماشاء اللہ ان شاء اللہ اس ادب پر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام عظیم عطا فرمائیں گے ورنہ لڑنا شروع کر دیتے تو ہم کیا کرتے لیکن دیکھو بےچارے انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ہم اصل میں صحبتیں اسی سے ادب ملتا ہے انسان سیکھتا ہے ایک ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے لہذا شیخ جو ہے استاد ایک ایک چیز کی تربیت کرتا ہے لباس کو سمجھاتا ہے اور گفتگو کا انداز بتاتا ہے کہ یہ لفظ بولو یہ لفظ مت بولو اور آنکھوں کا اتار چڑھاؤ کندھے کا اتار چڑھاؤ یہی تو تربیت ہے میرے دوستو صحابہ نے یہی تو تربیت حاصل کی اور آج تک یہی سلسلہ چلا رہے ہیں میرے دوستو جو اپنے بزرگوں اپنے بڑوں کی خدمت میں بیٹھا اسی کو دین ملا قاعدہ یہی ہے لہذا آپ دیکھ لو 1400 سال سے لے کر آج تک جن علماء سے دین کا کام ہوا جن اللہ والوں سے دین کا کام ہوا آپ ان کی تاریخ کو دیکھیے وہ کسی نہ کسی بزرگ کا غلام نکلے گا اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے ہم مستغنی ہیں ان کو آج مخلوق جانتی بھی نہیں ہے مخلوق جنہوں نے اپنے بڑوں کی بات سنی آج جنہوں نے بات سنی لوگوں نے ان کی سنی جو اپنے بڑوں کی سنتا ہے اس کے چھوٹے اس کی سنتے ہیں اور جو اپنے بڑوں کی نہ سنے اس کے چھوٹے بھی نہیں اس کی سنیں گے یہ قاعدہ ہے جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے اس کے چھوٹے اس کا ادب کرتے ہیں اور جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کے چھوٹے بھی اس کا ادب نہیں کرتے یاد رکھنا اس بات اور میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی آدم بھائی ایک بڑی پیاری بات فرمائے کہ دیکھو عرب کا بچہ عربی بولتا ہے حالانکہ مدرسے نہیں پڑھتا اور انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے حالانکہ انگلش اسکول میں داخلہ نہیں لیتا اور پٹھان کا بچہ پٹھانی بولتا ہے افغان کا بچہ افغانی بولتا ہے فارسی بدان کا بچہ فارسی بولتا ہے پنجابی کا بچہ پنجابی بولتا ہے اور اردو کا بچہ اردو بولتا ہے حالانکہ نہ قواعد سیکھتا ہے نہ گرامر کچھ بھی نہیں لیکن کیسے سیکھتا ہے بتائے اس کا طریقہ یہ سنتا ہے صرف سنتا ہے سنتے سنتے اپنے ابا کی بولنے لگتا ہے یہی ہے نا بھائی بچہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن باپ اس کے ساتھ بولتا رہتا ہے گفتگو کرتا ہے ماں باپ بس رشتے دار تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک دن بالکل اپنے ابا جیسی بولنے لگتا ہے لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی محبت کی گفتگو کرنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ والوں سے اللہ کی محبت کی گفتگو سنو تو تمہارا مرشد تمہارا شیخ جیسا بولتا ہے تم بھی ویسے ہی بولنے لگ جاؤ گے اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے کان دو دیے اور زبان ایک دی ہے کیا مطلب سنو زیادہ بولو کم دیکھو کیسا لگتا ہے سنو زیادہ اور بولو کم اور جو سنتا زیادہ ہے جیسی سنتا ہے ویسی بولنے لگتا ہے لہذا صحابہ کے دیکھو شان کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بس پھر وہ زبان نبوت بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پورے عالم میں نشر کر دیا
صحابہ کی زبان سے نکلا ہوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک پوری دنیا کے اندر گونج رہے. یہ وہ 1400 سال پہلے جو صحابہ کی زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے نکلا تھا آج تک وہ پورے عالم میں گونج رہے. یہ ہے میرے دوستو صحبت کا اثر, یہ ہے صحبت کا اثر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو میرے تقریر میرے شیخ نے اپنی خانقاہ میں کروائی فقیر کی, وہی تقریر اپنے پیش کرتا ہوں. جو میرے حدیث آپ انشاءاللہ کرتے کرتے مضمون بھی پورا ہو جائے گا. تو میرے شیخ نے ایک دعا مانگی, حضرت نے میرے دعا مانگی کہ اللہ میرے دل کو لکڑی تولنے کے ترازو والا دل نہ بنا, لکڑی تولنے کے ترازو والا دل نہ بنا. کیا مطلب؟ کہ لکڑی تولنے کا جو ترازو ہوتا ہے اس میں پاؤ ڈیڑھ پاؤ لکڑی تو پتہ بھی نہیں چلتی, لکڑی ڈالی کانٹا ہلتا بھی نہیں اپنی جگہ سے. لہذا جب یہ شیخ نے میرے بات فرمائی تو میں جہاں پہلے رہتا تھا وہاں پر لکڑی کا ٹال تھا, لکڑی کا ٹال اس کو کہتے ہیں جہاں لکڑی فروخت کی جاتی ہے. لکڑی کا ٹال پر گیا تو میں نے اس سے کہا یار تم مجھے لکڑی تول کر تو دکھاؤ. اچھا ترازو اتنا بڑا ہوتا ہے 5 فٹ 6 فٹ بڑا, اتنا بڑا ترازو ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا یار تم, وہ ہمارے پڑوسی بھی تھے, میں نے کہا یار تم مجھے لکڑی تول کر دکھاؤ. تو جب اس نے لکڑی تولی, ارے ظالم تو یہاں بیٹھا ہوا, تم تھوڑا اور ادھر ہو, واہ عبد الرحمان تھوڑا سے ادھر ہو, اتنا بتانا چاہیے ایسے بیٹھو جہاں سے ہم تم کو دیکھ سکے. یہ ظالم کے مجھ سے مانے محبوب کے ہیں نا, ظالم کے مانے محبوب کے ہیں. جیسے ہمارے پٹھان دوست کہتے ہیں اگر کسی مولوی کی تقریر پسند ہو تو کہتے ہیں دا کافر ملا دے. بتائیے مولوی بھی کافر ہو سکتا ہے؟ مولوی اور کافر کیا مطلب؟ محبوب کے مراد یعنی بہت اچھا تقریر ہو, ٹیچ ملا دے, ہے نا صاحب؟ تو کیا مطلب کہ وہ کافر کے معنی محبوب کے ہیں, تو ظالم کے معنی بھی محبوب کے. یہ مجاز مرسل ہے, یہ مجاز مرسل ہے جو بلاغت اس کو کہتے ہیں. کوشش کرا کرو سامنے بیٹھو, ہے نا, کہ سامنے سے فیض زیادہ ملتا ہے. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد کھالی جائے گی. کہ صاحب ہم خاموش بیٹھیں گے تو ہمیں کیا فیض ملے گا؟ کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. نہیں بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی, بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی, ہر بات آنکھوں سے پالی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ڈاکٹر صاحب سمجھا ہے؟ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. تو اب میں نے اسے کہا یار مجھے تم ترازو تول کر دکھاؤ. تو ترازو تو پہلے 5-6 فٹ لمبا بڑا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس نے اتنی بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی تو میں نے کانٹے کو دیکھا کہ کانٹا ہلا بھی نہیں. تب بات سمجھ میں آئی, اللہ اللہ, یعنی اللہ کیا دعا مانگی کہ اللہ ہم ایسے دل سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں, آپ کی نافرمانی کریں اور ہمارے دل پر کچھ اثر بھی نہ ہو, ندامت ہی نہ ہو, ہمارا دل آپ کے خوف سے لرزا بھی نہ ہو. دل پر انسان گناہ کرے اور پھر ہنسے, کیسی بدماشی ہے. جیسے کوئی بچہ باپ کی نافرمانی کرے اور پھر ہنسے بھی, تو کیا کہیں گے؟ اس ظالم کا دل سخت ہے. تو کیا دعا مانگی کہ اللہ میں لکڑی کے تولنے والے ترازو والے دل سے پناہ چاہتا ہوں. اور کیسا دل مانگا؟ یا اللہ مجھے وہ دل عطا فرما جو سونا تولنے کے ترازو والا دل ہو, کہ اس پر ہوا بھی اثر انداز ہوتی ہے. یعنی آپ کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز بھی ہم کو محسوس ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کریں, نافرمانی کریں اور اس کے بعد ہمارے دل پر اثر ہی نہ ہو, بلکہ اللہ اگر آپ کی نافرمانی کا ایک ذرہ بھی ہو ہم اس ذرہ سے بھی پناہ مانگیں. یہ ایسا دل ہم کو عطا ہو, یہ اللہ ہم ایسا دل آپ سے مانگتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے یہ دعا, اور یہ دعا بھی جو ہے وہ حدیث شریف سے مختبس ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے عاشق ہی کر سکتا ہے, عاشق ہی, کیونکہ محبت ایسی چیز ہے کہ اب عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو تھوڑا سا بھی ناراض نہیں کر سکتا. تھوڑا سا بھی ناراض نہیں کر سکتا. وہاں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بر دل سالک ہزارہ غم بوت, بر دل سالک ہزارہ غم بوت, کہ عاشق کے دل پر تو ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. کب گرز باغ دل خلال کم بوت, جب اس کی محبت کے باغ میں سے اگر ایک کانٹا بھی دور ہو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی جس کو عاشق جو ہے کبھی اپنے محبوب کی ذرہ ناراضگی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. کیوں صاحب؟ کوئی آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ تھوڑا سی گندگی ہو, تھوڑی سی گندگی کو برداشت کرتا ہے جو لطیف المزاج ہے دنیا کے اندر. یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنا حساس طبیعت, کہ اگر ان کے سامنے کھانے کے دوران چوہا چھپکلی کا ذکر کر دو تو ان کو الٹی ہو جاتی ہے. کیوں, کیا مطلب؟ اتنا دل حساس ہے, اتنی لطافت ہے. تو ایسے ہی میرے دوستو, عاشقوں کا جو دل ہوتا ہے وہ یہی عالم ہوتا ہے. اب ایک واقعہ, ایک عجیب بات یاد آئی. ماں اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے میرے دوستو جو شاگرد ہوتا ہے وہ مرید کو ناراض نہیں, مرید جو ہے وہ اپنے شیخ کو, استاد کو ناراض نہیں کر سکتا. اگر ناراض ہو جائے تو رو رو کر معافی مانگے گا, قدم پاؤں پکڑ لے گا, رو رو کے معافی مانگے گا. اب اسی پہ ایک واقعہ سنو, دو واقعہ سناتا ہوں, دو باتیں یاد آ گئی. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, تو اس کے جو شیخ تھے وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے. اب اس نے بہت معافی مانگی لیکن شیخ نے معاف نہیں کیا. جو بعض دفعہ ایسی نالائکی کرتا ہے کہ دل فیض بند ہو جاتا ہے, تو وہ اصل میں اس کا تعلق جو ہے فیض کا یہ دل سے ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, صحابی سے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, تو ان سے فرمایا تھا ایمان لانے کے بعد کہ اے وحشی تم میرے سامنے بتایا کرو, کیونکہ تم کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا کا زخم تازہ ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ نبی کا دل اگر تم سے مقتر ہو جائے تو سارا فیض بند ہو جائے گا. اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اپنا دل پر جبر کر کے وہ وہاں سے چلے گئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر آئے تھے, سامنے نہیں آتے تھے, لیکن صحابی تھے. لیکن دل کا معاملہ ہوتا ہے, یہ عجیب بات ہے. لہذا شیخ سے معافی مانگی, نہیں معاف کیا. اب بہت پریشان, عاشق تھے, یہی عالم تھا. بر دل سالک ہزارہ غم بوت, گرز داغ دل خلال کم بوت. عاشق کے دل پر تو ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جب اس کے محبت, اس کا محبوب ذرہ برابر بھی ناراض ہو جائے وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا. اب اس نے پتا کیا کہ معلوم شیخ کو کیا چیز پسند ہے, تو پتا چلا کہ شیخ کو بندروں کا جو تماشا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. عجیب, تو دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے راوی ہیں, مجدد زمانہ, بندروں کا تماشا بڑا پسند ہے. اب یہ شخص گیا جنگل کے اندر اور بندر پکڑے وہاں سے, بندر کے بچے, اس کو پال پوس کر بڑا کیا. اب دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے اللہ کو پانے کے لیے, کیونکہ شیخ جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے, بلکہ شیخ کو استاد اس لیے پکڑتا ہے تاکہ اس سے اللہ کا رستہ سیکھے. یہ ہے شیخ, شیخ مقصود نہیں ہے, یاد رکھنا اس بات کو. لہذا اگر کوئی شیخ اللہ کا رستہ نہیں بتاتا, صرف قوالیاں ناچ گانے کراتا ہے اور جو ہے نہ خود بھی شریعت نہیں سیکھتا اور دوسروں کو بھی نہیں سکھاتا, تو ایسے شیخ کو چھوڑنا واجب ہے. یہ بتا دیا, شیخ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا رستہ سیکھے. تو اب کیا ہوا کہ بندروں کو بڑا کیا, پھر ایک بندر کے مداری سے کہا کہ تم بھائی ہمیں بندر کا جو تماشا ہے وہ بھی ہمیں بھی سکھا دو. اب اس نے محنت کی اور وہ تماشا سیکھا. اس کے بعد جب کئی مہینے گزر گئے, وہ تماشے میں جب وہ بہت مشاق ہو گیا, ماہر ہو گیا, پھر ایک دن آیا شیخ کے پاس. شیخ نے پہچانا نہیں. تب انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو بندر کا تماشا دکھاؤ. شیخ کا شوق تھا اور اس میں وہ ڈگ ڈگی نہیں تھی, ڈگ ڈگی نہ سمجھے, کیونکہ ڈگ ڈگی تو بجانا جائز نہیں ہے. تو اب اس نے تماشا دکھایا تو شیخ کو بڑی خوشی ہوئی, تماشا شوق تھا, خوشی ہو گئی. تو شیخ نے فرمایا, شیخ نے کچھ پیسے دیے کہ لو یہ پیسے لے لو, خوش ہو کر انعام دینا چاہا. اس نے کہا حضور مجھے یہ نہیں چاہیے. تو اس نے پوچھا کہ کیا چاہیے بھائی تم کو؟ کہا ہمیں خوشی ہے, ہم تم کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور میں جو انعام مانگوں آپ مجھ کو دیں گے؟ تو شیخ نے کہا ہاں ہمارے اختیار میں ہوگا ہم تم کو ضرور دیں گے. انہوں نے کہا حضور آپ کے اختیار میں ہے؟ تو فرمایا کہ اگر اختیار میں تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تم کو ضرور دیں گے. بس میرے مرشد نے سنایا کہ وہ اس نے اپنے شیخ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا حضور میں وہی آدمی ہوں کہ جس کو آپ نے اپنی خانقاہ سے نکالا تھا, اللہ کے لیے آپ مجھ کو بس معاف کر دیجئے, مجھے دنیا میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ مجھ کو معافی دے دیجئے. بس شیخ کا دل تو خوش تھا, اس نے کہا جاؤ معاف کیا, بس وہ بندروں کو واپس جنگل میں چھوڑا ہے, کیونکہ بندروں کو اس نے تھوڑی پالا تھا کہ ان کا تماشا, بس صرف شیخ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ والے کا دل خوش ہو جائے اور جو نعمت ہم کو پہلے حاصل تھی پھر وہی نعمت حاصل ہو جائے. اب شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنیے. ان کے ایک عاشق مرید تھے, ان کا نام تھا بھیکے شاہ, نقشبندیہ سلسلے کے اولیاء اللہ میں سے. یہ تو بھیکے شاہ رحمت اللہ علیہ یہ عاشق تھے. میرے دوستو جنہوں نے اپنے بڑوں سے محبت کی ہے ایسا دین ملا اور دین کا کام ہوا کہ واللہ کیا کہنا. لہذا عالم یہ تھا کہ اگر شیخ کی کہیں دعوت ہوتی تھی تو وہاں پہ جو ان کے حصے کا کھانا ملتا تھا وہ بچا لیتے تھے اور وہ کھانا شیخ کے گھر میں 20 میل دور دینے کے لیے آتے تھے, خود بھوکے پیٹ رہتے تھے. یہ عالم تھا. تو ایک مرتبہ شیخ ان سے ناراض ہو گئے شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ اور ان کو خانقاہ سے نکال دیا. لیکن آشیش تھے, ہم لوگ ہم کو ہی ہو تو بھاگ جائیں کہیں اور پیروں کی کمی نہیں ہے. لیکن عاشق کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اب شیخ کے گھر کے چکر لگاتے تو برسات کا زمانہ آیا. شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی نے کہا کہ برسات کا زمانہ ہے اور بارش کی وجہ سے چھت کپکتی ہے, تو آپ جو ہے کسی کو آدمی کو بلا دیجئے تو وہ بارش کو چھت کو بنا دے, چھت بنا دے تاکہ بارش میں پانی چھت سے نہ ٹپکے. تو شیخ نے کہا کہ بھائی کوئی آدمی تو ہے نہیں, ہم کس سے گھر کام لیں گے, کوئی آدمی نہیں ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں بزرگان دین اپنے اولیاء اللہ کی اتنی خدمت کرتے تھے, اپنے مشائخ کی, اپنے بڑوں کی, یہاں تک کہ ان کے گھروں کا کام بھی کرتے تھے. گھر بنا رہے ہیں, دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کے لیٹرینوں تک کی صفائی کیا کرتے تھے. اللہ کی محبت میں ایسے ایسی ایسی خدمتیں اتنا کرتے تھے. تو پیرانی صاحبہ نے کہا حضرت کی گھر والی نے کہ بھائی وہ آپ کا ایک مرید ہے نا, اس کو بلائیے نا, وہ تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں نے خانقاہ سے نکال دیا, خانقاہ سے نکال دیا. تو پیرانی صاحبہ نے کہا واہ, ایک آدمی کام کا تھا اس کو بھی نکال دیا, ایک آدمی کام کا تھا اس کو بھی نکال دیا. تو شیخ نے فرمایا کہ میں نے نکال دیا, تم بلوا لو. لہذا پیغام بھجوایا بچے کے ذریعے کہ بھائی چھت ٹوٹی ہوئی ہے, ذرا چھت کو آ کے درست کر دو. وہ تو منتظر تھے, محبت تو منتظر رہتی ہے, لہذا منتظر تھے, فوراً دوڑے دوڑے آئے اور آ کر چھت کو درست کر رہے. شیخ کے کھانے کا وقت ہوا, آ کر کھانا کھا رہے, مرید اوپر بیٹھا ہوا ہے, شیخ نیچے بیٹھا ہوا ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ بس کام کر رہے تھے, یہ واقعہ سنایا, وہ بھیکے شاہ رحمت اللہ علیہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن نظر شیخ پر ہے اور شیخ بھی کنکشوں سے دیکھ رہے ہیں. جانتے تھے تربیت کے لیے ایسا بھی کرتے, جانتے تھے یہ عاشق ہے, وہ بھی دیکھتے, جب وہ دیکھے تو وہ نظر ہٹا لے, جب وہ دیکھے تو وہ نظر ہٹا لے. کیا محبت کی ادائی تھی آدم بھائی, کیا محبت کی ادائی تھی. ایک دیکھ رہا تو دوسرا نظر ہٹا لیتا ہے اور دوسرا دیکھ رہا تو ایک نظر ہٹا لیتا ہے, یہ بھی محبت کی ادائی ہے. لہذا پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ اچانک نظر سے نظر ملی تو شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ نے نوالا ہاتھ میں تھا, نوالا ہاتھ آگے کر کے فرمایا لے بھیک, بھیک لے لے. بس وہی سے چھت سے کوٹ پڑے, چھلانگ مار دی اور جو نوالا منہ میں رکھا نوالا کھاتے ہی فرمایا کہ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کی جو نسبت تھی وہ سب کی سب شیخ شاہ بھیکے رحمت اللہ علیہ کے اندر منتقل ہو گئے. سب نسبت تعلق پالا جو شیخ کا فیض درد تھا وہ منتقل ہو گیا. اور کیا فرمایا, بھیکے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندی ہے کہ بھیکا موالی پرواریا, دن میں 100 100 بار کہ بھیکا اپنے شیخ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ پر دن میں 100 100 مرتبہ قربان ہو. کیوں, کاغذ سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار. یہ ہندی ہے کہ میں کوا تھا زاف تھا, بو کھاتا تھا, گناہوں کی گندگی میں مبتلا تھا, لیکن اپنے شیخ شاہ ابو المانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے مجھے انہوں نے ہنس چڑیا بنا دیا، اب میں اللہ کی محبت کے موتی کھاتا ہوں. یہ اللہ والوں کی صحبت کا فیض ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو گناہوں کی مردار پرستی میں گناہوں کے اندر حرام لذتیں تلاش کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کے ذکر، اللہ کی فرما برداری کے موتی کھانا شروع کر دیتا ہے. لہذا خود فرمایا کیا عجیب مصرا، بھیکا موالی پرواریاں دن میں سو سو بار کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو وہی بات کہ سونے کے تولنے کا ترازو والا دل بنا دے تاکہ اللہ کی نافرمانی کا ایک ذرہ بھی ہم کو محسوس ہو جائے. کیونکہ میرے دوستوں اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ بہت عظیم الشان ہے، تو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے دنیا میں اس کی نافرمانی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لہذا اللہ سب سے بڑے، اللہ کی نافرمانی بھی بہت بڑی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، گناہوں کو معمولی نہ سمجھے، بہت بڑی ہے یہ. ایسا شخص واللہ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ فرما دیجئے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی بندہ گناہ سے دور رہے اور گناہ بندے سے دور رہے. گناہ میں جینا میرے دوستوں یہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینا، اچھا بتاؤ بھائی گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ بتاؤ بھائی خراب ہے نا، خراب چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ جلدی یا دیر سے؟ بس جلدی چھوڑ دے. اور مزے کی بات دیکھو، حالانکہ خراب چیز چھوڑ کر ہمارا ہی فائدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم اور دیکھے کہ جو بندہ گناہ چھوڑ دے، جو مومن بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن سے غلامی کا توق نکال کر اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج رکھ دیتے ہیں. کیا چاہیے بتاؤ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو مولوی کو دلیل چاہیے، حساب کہاں ہے دلیل؟ کیونکہ مولوی آپ باشد سے بدون دلیل چپ نہ شبد ہے نا بھائی. مولوی کہتا ہے لاؤ دلیل لاؤ، کہاں سے تم پیش کر رہے ہو؟ وہ دلیل مانگتا ہے. اب دلیل سنو، قرآن شریف نص قطعی، ان اولیاءہ الا المتقون، ان نافیہ ہے، نفی ہے کہ ہمارا کوئی ولی، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے مگر وہ جو تقوی سے رہتا ہے. اور تقوی کیا نام ہے؟ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا. اتنا آسان کہ گناہ نہ کرے انسان، اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہو جائے. اچھا بھائی دیکھو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا دوست ہو اور اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، کیسا عجیب ہے؟ ایسا دوست ہو سکتا؟ ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ کہے کہ آپ جائیں کسی جگہ پر، جی صاحب ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں اور جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اب پتا چلا کہ جی فلاں کراچی کے فلاں محلے میں وہ اللہ والے ہیں، صبح 9 بجے ملاقات ہوگی اور جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. تو ہر آدمی کو جب پتا چلے گا کہ دعا قبول، ہر آدمی جائے گا نا دعا کرانے کے لیے، تو پتا چلا ہم لوگ بھی گئے. اب جا وہاں گئے تو جی کتنے بجے؟ 9 بجے. کہاں بٹھا دیا، چلو بھائی انتظار گاہ میں بیٹھو اور فلاں اللہ والے جو ہیں وہ اس دروازے سے تشریف لائیں گے. اب اس کے بعد انتظار، 9 بجے دروازہ کھلا، وہاں سے ایک شخصیت باہر تشریف لائی جس نے پتلون پہنی ہوئی ہے، ٹائٹ جینس کی پتلون اور آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور داڑھی نہیں ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، گلے میں سونے کی چین ہے، ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں سگریٹ بھی ہے جس کو منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کر کے پی رہا ہے. یہ سگریٹ پیتے ہیں نا ٹیڑھا کر کے، یہاں سے پیتے یوں نکالتے ہیں، ایسے پیتے ہیں نا، پیتے ایسے. نظر نہیں آئے تو ذرا ہوٹلوں میں دیکھو، ایسا ہیرو ہیرو بنتے سگریٹ پی کے. اگر ہیرو ہی دیکھنے ہیں تو پل کے نیچے جا کر دیکھو، آج الاسف اسکوائر کا جو پل ہے سوراب گوٹ کا، اگر ہیرو دیکھنے نا تو وہاں جا کر دیکھیے، جن طرح ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں وہ ہے ہیرو، سگریٹ پینے کی شوقین. اور بعض لوگ سگریٹ پیتے پھر منہ بند کر کے ناک سے دھواں نکالتے ہیں، بعض ایسے اسٹائل سے پیتے ہیں، اور بعض تو عجیب ہوتے ہیں، نہ منہ سے دھواں نکلتا ہے نہ ناک سے. اب سوچئے دعا تو سوراخ سے کہیں سے نکلے گا نا. اب سوچئے نہ منہ کے سوراخ سے نکلا نہ ناک کے سوراخ سے نکلا, تو کوئی تو سوراخ ہوگا نا جہاں سے نکلے گا. اب یہ کون سا سوراخ ہے اس کا جواب آپ لوگوں کے ذمہ ہے, آپ لوگ مجھے بتائیے گا بعد میں کہ کس سوراخ سے دعا نکلا. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ جواب آپ کو ذمہ ہے. جو یہ جواب یہ دے گا اس کو شاباشی ملے گی. کہ جو آدمی سگریٹ پیے نہ منہ سے دھواں نکلے نہ ناک سے, اب دھواں تو نکلے گا, سوراخ ضروری ہے اس کے لیے. کس سوراخ ہو یہ جواب آپ لوگ مجھے دیجیے گا, انعامی مقابلہ ہے یہ. تو اب سگریٹ پی رہا ہے, داڑھی نہیں ہے, بڑی بڑی مونچھیں ہیں, سر پر انگریزی بال کہ بالکل ایسے پف نکال کے اور بالوں کو یہ جھلاتا ہوا ہاتھ میں سگریٹ چلا آ رہا ہے. اب وہ کرسی پر بیٹھا اور کہا آؤ بھائیو اب مجھ سے دعا کراؤ میری دعا قبول ہوگی. تو آپ کہیں گے ابے ابے موتیا تو تیری دعا قبول ہوگی, تو تو خود ایک نمبر شیطان معلوم ہو رہا ہے. بتائیے صاحب صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ اس کو کوئی ولی اللہ تسلیم کرے گا؟ جس کی داڑھی نہ ہو, بڑی بڑی مونچھیں ہو, پتلون ٹائٹ پتلون پہنے ہوئے, آدھی آستین کی سونے کی چین, شلوار بھی اس کی پینٹ بھی پتلون بھی ٹخنوں سے نیچے, سگریٹ پی رہے, اس کو ولی اللہ بولے گا؟ رہ گا یہ ولی اللہ نہیں ہے, اللہ کا دوست نہیں ہے, شیطان کا دوست ہے یہ. تو پتا چلا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے جس کے داڑھی ہو, ہے نا بھائی؟ تو بھائی اللہ کا ولی بننے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ فائدہ ہی ہے نا. بس ہمت کرو میرے دوستو, ہمت کرو. بعض لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی کی دلیل کیا ہے, کہ صاحب یہ کہاں داڑھی کی دلیل ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ داڑھی نہ کاٹنے کی دلیل کیا ہے, داڑھی کاٹنے کی دلیل بتاؤ تم, کیونکہ عاشق ہے عاشق اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم عاشق رسول سے پوچھیں گے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی ایک آدمی ہو بتائے ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. بس عشق میں کیا تقاضا ہے, داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ بس ہمت کرو میرے دوستو. ارے میاں بیوی سے کیوں ڈرتے ہو؟ اصل میں بعض لوگ جو ہے بیویوں سے ڈرتے ہیں, لہٰذا جس کی داڑھی نہیں ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بیوی سے ڈرتا ہے. اور بتاؤ بیوی سے ڈرنا چاہیے؟ بتاؤ مرد ہے اور بیوی سے ڈرتا ہے, شیر بھی کسی سے ڈرتا ہے؟ اب بتاؤ جو ڈرتا ہے اس کا مطلب شیر نہیں ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. جو شیرنی بننا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, شیرنی بننے والے ہاتھ کھڑا کرے بھائی. لو جی کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا, تو اس کا مطلب سب شیر بننا چاہتے ہیں نا. بس میرے دوستو ہمت کرو, زمانے سے مت ڈرو, زمانے سے مت ڈرو, ارے جان چھوٹ جائے گی. اچھا پھر یہ جو گال ہے یہ گال ہمارے نہیں ہے, یہ گال ہمارے نہیں اللہ کے ہیں, یہ گال اللہ کے ہیں, لہٰذا ان گال کو اللہ پر قربان کرتا ہوں. سچ بتاتا ہوں عزت ملے گی. اچھا اگر کسی آدمی کو کوئی پریشانی ہو وہ دعا کراتا ہے کہ نہیں کراتا؟ تو کسی ایسی آدمی جس کی داڑھی نہ ہو اس سے دعا کرائے گا؟ بلکہ اس وقت میں جب مصیبت ہوتی ہے داڑھی والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب صوفی صاحب مولانا صاحب حضرت صاحب میرے لیے دعا کرنا. تو بس میاں آپ لوگ چاہتے نا کہ لوگ آپ سے دعا کرائیں, کیوں بھائی کہ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ بس رکھ لو, زمانے سے مت ڈرو میاں, زمانہ کچھ نہیں کر سکتا, صحیح ہے نا. ہمت کرو ان شاء اللہ تعالیٰ, میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے ہمت دی ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھ لو, ایک مٹھی داڑھی ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت بھی ملے گی اور کاروبار ہر چیز میں برکت ہو جائے گی. اللہ کے لیے آپ داڑھی رکھیے, ایک مٹھی رکھ لیجیے, ہمت کر لیجیے, تھوڑے دن کی بات ہے داڑھی آ جائے گی. پھر جو ہے بلکہ ایک بات اور بتاؤں, بیوی بھی دعا کرائے گی, بیوی بھی کہے گی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. تو کہے گا ہے میں پہلے بھی تو تیرا شوہر تھا, تو پہلے مجھ سے دعا کیوں نہیں کراتی تھی؟ تو کہے گا اصل میں بات یہ کہ پہلے آپ اہل نہ تھے دعا کے, کیونکہ آپ پہلے اہلیہ معلوم ہو رہے تھے, اب آپ اہل لگتے ہیں. ارے میاں ہمت کرو, ایک دن مرنے والے موت آ جائے گی, قبر میں یہ گال کام نہ آئیں گے. جلدی کرو, جلدی کر لو, تو ایک مٹھی داڑھی رکھ لو میرے دوستو, فائدہ ہے اس میں. ایک دوسرا کام, اور پھر بعد لوگ دیکھو اس مسئلے کو اور غور سے سنو, بعض لوگ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لیکن یہ ہونٹ کے نیچے یہ ہے, یہ چھوٹے سے بال نظر آ رہے نا, یہ چھوٹے سے بال, اس کو داڑھی کا بچہ بولتے ہیں, داریش بچائی دے کٹ مکا, اس کو کاٹنا حرام ہے, یاد رکھو اس مسئلے کو. یہ جو داڑھی کا بچہ ہے, یہ داڑھی کا بچہ, اس بچے کو کاٹنا حرام ہے. سمجھ میں آ گیا نا یہ مسئلہ؟ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے اس کو کاٹنا، یہ داڑھی کا بچہ، لہٰذا اس داڑھی کے بچے کو بھی مت کاٹو، ٹھیک ہے نا؟ اور رہی اب مونچھے، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، بڑی بڑی مونچھے، یہاں تک کہ نماز پڑھتے ہیں نماز میں بھی تاؤ دیتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھے رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور مونچھے کیسی، بڑی مونچھ سے کیا مراد ہے؟ افضل تو یہ ہے بالکل برابر کرے، بالکل برابر۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر مونچھے کاٹے گا، دیکھو بھائی مونچھے ہر آدمی اپنی بیوی کا چمبا لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اب مونچھے کاٹ کر مونچھے رکھ کر چمبا لے گا تو اس کے بالوں، اس کے گالوں میں یہ بال لوہے کے جیسے گھسیں گے، لوہے کے جیسے نرم نرم گالوں میں، تو کیسا ہوگا؟ اور جب مونچھ کاٹ کر چمبا لے گا تو وہ بھی شکریہ ادا کرے گی۔ لہذا مونچھوں کو باریک باریک کرو، برابر کرو۔ لیکن اگر مونچھے رکھنے کا شوق ہے، اگر لیکن یہ جو کنارہ اوپر کے ہونٹ کا، اس کنارے کا اگر مونچھ آ گئی تو یہ بڑی مونچھ ہے، لہذا اس کو معمولی مت سمجھو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ لہذا مونچھوں کو دور رکھو، بڑی بڑی مونچھوں سے کچھ فائدہ نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی مونچھوں سے، لہذا مونچھ کو کاٹ کے باریک کرو۔ دو بات، ایک بات، اور دوسری بات، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو بھائی۔ بعضے سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں بس، مسجد میں نماز کے لیے شلوار اوپر کر لی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر جیسے چاہو گھومو، نہیں، جب کھڑے ہو جب چل رہے ہو، ان دو حالتوں میں ٹخنے کا چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی بازار میں، اے طیب سو رہا ہے کیا، ٹخنوں کا چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جب کھڑا ہو جب چل رہا ہو، لہذا بازار میں بھی جائیں یا کہیں بھی تو شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اور داڑھی کا مسئلہ ایک اور بتاتا رہتا ہوں کہ داڑھی کو رنگ لگانا، لال رنگ لگانا تو جائز ہے، لال مہندی لگانا تو جائز ہے، لیکن زیرا چورا مکا داڑھی کو کالا مت کرو، یہ حرام ہے، حرام۔ کالا کرنا بھی حرام ہے، بالوں کو کالا کرنا بھی حرام ہے، سمجھ گئے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کرے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ دادا بال کالے نہ کرے، اگر کرنا ہی ہے لال رنگ لگا لے، سمجھے؟ تو دو ٹک۔ اور تیسری بات یہ میرے دوستو، اس زمانے میں نظر کی بہت حفاظت کریں، نہ لڑکوں کو دیکھے نہ عورتوں کو دیکھے۔ افسوس ہے کہ ذکر، تلاوت، تہجد، اشراق، نوافل سب چل رہا ہے، لیکن عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتے اور لڑکوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتے، لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ دل پریشان اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کیا تو کچھ نہیں، سب دیکھا تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سب جس کو دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ آدمی جو کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہے، یا ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ آئی ہو ان کو دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے، آنکھوں کا زانی ہے یہ۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے۔ اب لڑکا ہے تو اس کی محبت دل میں اتر گئی، نتیجتاً پھر اس سے منہ کالا کرتا ہے، حرام بدماشی کرتا ہے۔ بتاؤ مومن کا اس کام کے لیے پیدا ہوا کہ پیشاب اور پخانے کے مقام پر اپنے ایمان کو قربان کرے؟ کیا ایمان اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو پیشاب اور پخانے کے مقام پر قربان کریں؟ کیا ایمان اس لیے ملا ہے؟ کیا زندگی اس لیے ملی ہے؟ لہٰذا میرے دوستو، اور یہ سب کب باتیں پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنی نظر نہیں بچاتا۔ اپنی نظر کو بچاؤ، مت دیکھو کسی کو، جان جاتی ہے جان دے دو، لیکن اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو، اس گناہ سے بہت بچو۔ افسوس یہ ہے کہ تہجد، ذکر، تلاوت کرنے والے بھی اس سے اپنے کو نہیں بچاتے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا فرمایا، اور فرما دیا کہ لعن اللہ النادرہ والمنظورہ الیہ۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ لعنت فرمائے اس شخص پر جو کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہے۔ افسوس ہے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، عذاب میں مبتلا۔ ارے میاں ذرا سوچے بھی تو، عقل بھی تو سوچے کہ جن کو دیکھ کر پاگل ہو رہا ہے، جب یہی بڈھا اور بڈھی ہو جائیں گے تب ان کو دیکھے گا، دل چاہے گا دیکھنے کو؟ کس چیز پر مر رہا ہے؟ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ لہٰذا اس سے بہت نظر بچائے۔ جن لوگوں نے، یاد رکھو اس بات کو، جن لوگوں نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی، لڑکوں کے قریب رہے یا عورتوں کے قریب رہے، اکثر مرض جو ہے لڑکوں کے قریب رہنے کا اس زمانے میں عام ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنے انہوں نے اپنی ایمان کو اپنی عزت کو اپنی آبرو کو پیخانے کے مقامات پر قربان کیا. یاد رکھو اس بات کو, میں اپنی عزت کو داؤ لگا پر لگا کر اس مسئلے کو مسجد کے منبر سے پیش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی جان پر رحم کرو, مت اپنے ایمان کو چتڑوں پر ضائع کرو, مت جو ہے وہ ان لڑکوں کو دیکھو, مت ان کو قریب رکھو. پھر بعد میں پچھتاتے ہیں, کہتے ہیں ہائے افسوس اتنا زمانہ ہم نے حج کیا, ذکر تلاوت تہجد سب کیا, لیکن ہائے افسوس ہم سے کیا غلطی ہو گئی. یہ سب کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم اپنی آنکھوں کو مت غلط جگہ استعمال کرو تو کیوں کرتا ہے بھائی استعمال؟ اللہ نے منع فرما دیا نا, کیا اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف سے اتنے واقعات کو نقل فرمایا, کہ یہ معمولی بات ہے کیا؟ قرآن شریف کیا کس سے کہانیوں کی کتاب ہے؟ اس لیے میرے دوستو بہت نظر بچائے اگر اپنے ایمان کو کی خیر چاہتا ہے. یاد رکھنا یہ سب فانی محبتیں, اس کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. دنیا بھی برباد ہوگی, اس کی آخرت بھی برباد ہوگی. ذلیل و خوار دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. لہٰذا سوچیں ذرا, کوئی زانی بدماش شرابی کیا اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہر آدمی اس کو ذلیل نگاہ سے دیکھتا ہے, اور وہ خود بھی اپنی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں جہاں جاتا ہے پریشان اور بے چین رہتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں, چندے کی اپیل نہیں کرتا, بلکہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی جانوں پر رحم کر لیں. اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں میں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہت ہی یہ شخص جو ہے قابل اصلاح ہے جو دوسروں کو کہتا ہے اور خود کو اپنے کو نہیں کہتا. انا نہیں, دوسروں کو کہتا ہے کہ تم یہ کرو, اپنے کو نہیں کہتا. لہٰذا میں اپنی نفس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے عزت اسی میں ہے کہ اللہ کی بات مان لو, ذلیل کاموں سے اپنی نظر بچا لو, اور ذلیل کاموں میں اپنی عزت کو اپنے ایمان کو اپنی آبرو کو قربان مت کرو. لہٰذا جان مال پیسہ سب کچھ لگاتے ہیں, بس پاگل بنے ہوتے ہیں. آخر ایسے ہی تو بات, اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا؟ دیکھو اگر مفید کام ہوتا اللہ منع فرماتے؟ اللہ کہتے تم دیکھو بھائی, اگر مفید بات ہوتی اللہ کیوں منع فرماتے؟ ضرور اس میں نقصان ہے. لہذا دیکھ لو جو اس کام میں مبتلا ہے کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, سب ذلیل کہتے ہیں یہ فلا آدمی فلا بدماش ہے, یہ فلا فلا بدماشی کرتا ہے. لہذا میرے دوستو ایمان کو اتنا معمولی مت سمجھو, بہت قیمتی چیز ہے یہ ایمان. ذرا جا کر پوچھو, جن کو ایمان کی دولت جب محنتوں سے ملتی ہے تب پتہ چلتا ہے, ان سے پوچھو قدر کیا ہے. صحابہ سے پوچھو جنہوں نے ایمان کی خاطر سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا. اتنا پیارا دین, اتنا پیارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اللہ تعالیٰ نے طائف کے بازاروں میں اور احد کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا منظور کر لیا اللہ نے. اتنا قیمتی دین, اتنا قیمتی ایمان ہے. لہٰذا اس کو, اس ایمان کو ذرا تو سوچو تو پیخانے کے مقام پر اور پیشاب کے مقام پر قربان کرنا کتنی بڑی خسارہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے, ہمارے بھائیوں کو ہم کو سمجھ عطا فرما دے, ان ذلتوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لیں, اپنے دل کو بچا لیں, اپنی نظر کو بچا لیں. میرے دوستو تھوڑے دن کی زندگی ہے, ایک زمانہ آنے والا ہے, مرنا سب کو ہے. مالدار ہو, طاقتور ہو, کونسلر ہو, ناظم ہو, بادشاہ ہو, صدر ہو, حسین ہو اور عالم ہو, غیر عالم ہو, عابد ہو, زاہد ہو, سب کو قبر میں جانا ہے. کسی کے کام زندگی نہ آ سکے گی. لہذا زندگی وہی ہے جو خالق زندگی پر قربان کر دے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, ہمارے دوستوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ اپنا وہ رحم ہم سب پر نازل فرما, ہر گناہ کو چھوڑ دیں, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں کو ہم سے دور فرما دیجئے اور ہم کو گناہوں سے دور فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں کے اسباب سے بھی دوری عطا فرما, اور یا اللہ تعالی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما، تقوا والی حیات نصیب فرما، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سلامتی، دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جس کی جو پریشانی ہے اس کو حل فرما، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ اس کو عافیت نصیب فرما، جو کسی مرض میں گرفتار ہے یا اللہ اس کو صحت نصیب فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں رشتے داروں کو، سب کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان